بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرج لنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا قال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر والله لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین گرامی قدر بزرگان محترم واجب التکریم نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں قرآن مجید کے تین مقامات سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے دو ارشادات تلاوت کیے ہیں ان قرآنی آیات اور فرامین پیغمبر اسلام کا تعلق اس عبادت سے ہے جو عبادت افضل ترین عبادات میں شامل اور شمار ہے عبادات تین قسم کی ہوتی ہیں ایک عبادت بدنی عبادت ہے جیسے زکات دینا اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا مخلوق الحال غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں کی مصیبت میں کام آنا اور ایک عبادت بدنی عبادت ہوتی ہے جیسے نماز پڑھنا اب نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ جس کے پاس دولت ہو وہی نماز پڑھ سکتا ہے روزہ رکھنا اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ بھئی جس کے پاس مال ہوگا وہی روزہ رکھے گا اور کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جس میں بدن بھی شامل ہوتا ہے انسانی اعضاء کو بھی حرکت میں لانا پڑتا ہے اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے جیسے حج پیسہ بھی خرچ کیا، سفر کی صعوبت بھی برداشت کی، بیت اللہ کا طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی کی، منا اور مزدلفہ اور میدان عرفات میں بھی گئے، اور پھر اللہ کے راستے میں قربانی کا جانور بھی ذبح کیا۔ آج کل جیسے پاکستان کے لوگ اگر حج کرنا چاہیں تو کم از کم 50,000 روپیہ آدمی کے پاس ہو، پھر وہ ضابطے کے مطابق درخواست دے اور پھر اس کے نام قرہ نکل آئے تو وہ حج پر جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ عبادت ہر آدمی پر لازم نہیں، جو شخص آنے جانے کا وہاں خرچہ اپنے پاس رکھتا ہو، سفر کے دوران اس کے اہل و عیال کا خرچہ اور اس کا بندوبست گھر میں ہو، ایسے شخص پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اور ایک عبادت ہے کہ جس میں آدمی کی جسمانی صلاحیتیں صرف خرچ ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی زندگی تک کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنے جسم کے خون کے آخری قطرہ تک کو بہا دیتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو کٹوا لیتا ہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر شہادت کے عنوان سے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت جس میں جان بھی سب سے زیادہ خرچ آتی ہے اور مال بھی خوب خرچ ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسانی جسم بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ضابطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جس عبادت میں جتنا دکھ اور مصیبت یا پریشانی یا تکلیف آئے وہ عبادت اتنی ہی زیادہ بڑے مرتبے، مقام، فضیلت، رتبے اور اتنے ہی زیادہ بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوتی ہے۔ تو جہاد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آدمی اپنا تن، من، دھن، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جہاد ہی کی وجہ سے رب العالمین سرکشوں، نافرمانوں، جابروں، قاہروں، ظالموں اور قاتلوں کو اپنے مظلوم بندوں کے ذریعے سے وہ سبق سکھاتے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں انقلابات رونما ہوتے ہیں، ہنستے ہوئے گھرانے ویران ہو جاتے ہیں اور پھل پھولوں والے باغات تباہ ہو جاتے ہیں، مظلومیت کی زندگی بسر کرنے والی قومیں عظمت و سرفرازی سے ہمکنار ہوتی ہے، غلامی کے طوق کٹتے چلے جاتے ہیں، جبر کی زنجیریں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے قرآن مقدس بار بار اس بات کی طرف مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے، اے ایمان والو، جس طرح تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو اور زکات دیتے ہو، اسی طرح تمہیں ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے بھی کہ اگر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے، اشاعت اسلام میں رکاوٹ بننے والی دیواروں کو گرانے کے لیے، یا کمزور، ضعیف، ناتوا مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے والے ظالموں کے ظلم سے اپنے بھائیوں کو نجات دلانے کے لیے کبھی میدان جہاد میں تمہیں اترنا پڑے تو پھر تم اس سلسلے میں پسو پیش کرنے، بہانہ بازی کرنے یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر تدبیروں کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کرنے کی سوچنے کی بجائے میدان عمل میں اتر آؤ، میدان کارزار میں اترو، تاکہ اللہ تمہارے ذریعے سے وقت کے فرعونوں اور وقت کے نمرودوں، وقت کے شدادوں اور وقت کے بوجہلوں اور بولادوں سے مظلوم قوموں کو آزادی عطا فرمائے۔ جہاد کے بارے میں قرآن مجید میں اتنی آیات ہیں، اگر ان کا احاطہ اور شمار کیا جائے تو سینکڑوں تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث میں موجود ہے کہ جب مسلمان قوم جہاد چھوڑ دے گی، اللہ پھر اس قوم پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا، پھر یہ قوم ہمیشہ کی غلامی، در در کی یوزا گری، غیروں کے ساتھ غیروں کے آستانوں پر اپنے سر جھکانے کے لیے ذلت اور رسوائی کے ساتھ مجبور ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب مسلمان قوم کسی وقت بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے ہاتھ میں تلوار لے کر یا اس وقت کے جو بھی ہتھیار اسے میسر آئے وہ حالات کے مطابق اپنے ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہوگی، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی ہو، تو کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھ کر نکلنے والے لوگ چاہے تعداد میں کتنے ہی تھوڑے اور کم کیوں نہ ہو، پھر اللہ کی مدد کے ساتھ بڑے بڑے لشکروں پر وہ غالب آتے چلے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑی اکڑی ہوئی گردنوں کو توڑتے چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے کفر اور باطل کے قلعوں میں میکھے گاڑتے چلے جاتے ہیں، اور کفر کے ایوانوں میں لرزہ بر اندام کرنے والے یہی وہ مجاہد ہوتے ہیں جو اللہ کی راستے میں جنگلوں، بیابانوں، پہاڑوں، ٹیلوں، دریاؤں، صحراؤں سے گزر کر دین کی عظمت کے ترانے بلند کرتے ہوئے اسلام کے پھریرے لہراتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوت اور طاقت پھر ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روک سکتی، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو آزادی کی زندگی، عظمت کی زندگی اور سرفرازی سے نصیب فرماتے ہیں۔ دوستو، اس عنوان پر آج مجھے آپ کے سامنے گزارشات اس لیے کرنے کا اپنے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب پاکستان بنا، اس وقت تقسیم پاکستان کے وقت یہ ایک ضابطہ تھا کہ مسلم اکثریتی آبادی، مسلم اکثریتی علاقے مسلمانوں کو دے کر پاکستان کی شکل میں جداگانہ الگ حیثیت سے آزاد ہو جائے، اور ہندو اکثریتی علاقے ہندوؤں کے پاس رہے اور وہ الگ آزاد ہو کر ہندوستان کے نام سے اپنے ملک کا نظام، اپنے ملک کا نظام حکومت تشکیل کریں۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی شروع سے رہی، ہم نے ہمیشہ اپنے معاملات غیروں کے ہاتھ میں دیے، ہمیشہ اپنی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لینے کی بجائے غیروں کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے لیے عدل و انصاف کا ملجا اور ماوا غیروں کو بنا کر ہمیشہ حزیمت، پریشانی اور مصیبت کا سامنا کیا۔ یہی وجہ ہوئی پاکستان کی تقسیم کے وقت اس انداز میں اس ملک کو تقسیم کیا گیا، پہلے تو ایک مشرقی حصہ، ایک مغربی حصہ، درمیان میں دشمن ملک ہندوستان، اور ایک مشرقی حصہ دے دیا گیا، ایک مغربی حصہ دے دیا گیا، کہا یہ ایک پاکستان ہے، وہ مشرقی پاکستان ہے، یہ مغربی پاکستان ہے۔ سوچنے کی بات، عقلاً یہ بات کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ایسے دوسرے ٹکڑے کو اپنے ملک میں ایک حصہ بنا کر شامل کر رہے ہیں جس دوسرے ٹکڑے تک آپ کا کوئی مواصلاتی نظام نہیں، سڑک کے ذریعے، زمین کے ذریعے آپ کا کوئی اس کے ساتھ ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں. اگر ہنگامی حالت پیدا ہو جائے تو جہاز کے ذریعے دشمن کی زمین سے گزر کر جانا ہے, وہ جانے دے یا نہ جانے دے. اور یہی وہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر ابو الکلام آزاد نے کہا تھا کہ دیکھو ایک حصہ مشرق میں لے کر ایک حصہ مغرب میں لے کر آج تو تم اس تقسیم پر خوش ہو رہے ہو, لیکن ابو الکلام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تم 30 سال کا عرصہ بھی پورا نہیں کر پاؤ گے, ایک حصہ دوسرے حصے سے جدا کر بیٹھو. چنانچہ اس کا یہی نتیجہ نکلا, بلاخر یہ سلسلہ ختم ہوا. لیکن تقسیم پاکستان کے وقت یہ ایک اصول بھی تھا کہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں ان ریاستوں کے مہاراجے ان ریاستوں کے راجے وہ جس ملک کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیں اس ریاست کو اس ملک کے ساتھ ملا دیا جائے. لیکن اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مہاراجوں گورنروں اور صوبوں پر مسلط حکمرانوں سے پوچھنے کی بجائے وہاں کی عوام سے ریفرنڈم کے ذریعے معلوم کیا جائے کہ تم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. چنانچہ دیکھنے والوں نے دیکھا صوبہ سرحد میں اس وقت خان غفار خان منتخب نمائندے کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی خواہش یہ تھی کہ صوبہ سرحد کو آزاد پختونستان قرار دے دیا جائے. ہم منتخب نمائندے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں, لیکن طے ہوا کہ عوام سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. چنانچہ ریفرنڈم ہوا, سرحد کی عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اسی طرح کشمیر کا مہاراجہ ہری سنگھ, آج اس کے بیٹے نے یورپ میں بیٹھ کر یہ بیان دے دیا ہے کہ میرے باپ نے کوئی دستخط نہیں کیے تھے ہندوستان کے ساتھ الحاق کے, ابھی اس نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا تھا تو زبردستی ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں داخل کر کے کہہ دیا گیا کہ یہ حصہ ہمارا ہے اور مہاراجہ ہری سنگھ نے ہمارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے, جبکہ یہ اس وقت کے اصولوں اور ضابطوں کے بالکل برعکس تھا. اصل فیصلہ وہاں کی عوام کو کرنا تھا, اصل فیصلہ کشمیری لوگوں کو کرنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس وقت سے یہ مسئلہ ایک متنازع مسئلہ کی حیثیت اختیار کر گیا, اور اسی متنازع مسئلہ کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان کی 3 بڑی جنگیں ہوئیں, ان میں 65 اور 71 کی جنگ خاص طور پر اس مسئلہ کی بنیاد پر تھی. آئندہ بھی خدا نخواستہ اگر جنگ ہوئی اور لڑائی ہوئی تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں یہی متنازع مسئلہ ہے, اور کسی بات پر کوئی تنازع نہیں. چنانچہ اس وقت بھی اقوام متحدہ کی قراردادیں کئی ملکوں کے تعاون سے پاس ہوئی, جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ کشمیر کی عوام کو حق رائے دہی حاصل ہونا چاہیے اور وہ عوام ریفرنڈم کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہندو بنیا چونکہ جانتے ہیں, اور صرف ہندو نہیں دنیا کے بڑے بڑے لادین ممالک اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ایک بات تو یہ کہ کشمیر کا اگر مسئلہ متنازع رہتا ہے, دونوں ملکوں کی وقتاً فوقتاً جنگ لڑائی وسائل ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے اور یہ ترقی ہی نہیں کر پائیں گے. دوسری بات, ہم اکثر پیشتر پڑھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے, جیسے شارک کے ذریعے سے منہ میں ڈالے جانے والے نوالے, ہونٹوں سے پیے جانے والا پانی, پیٹ کو سیراب کر کے پیٹ میں بھوک اور پیاس کو جنم لیتی ہے اسے ختم کرتا ہے, بین ہی کشمیر پاکستان کی شارک ہے کہ جس کے دریا, جس کے پگھلنے والی برف, جس کے پہاڑوں سے پھوٹنے والے چشمے پاکستان کی سرزمین کو دریاؤں کی شکل میں سراب کرتے ہیں. اگر کشمیر کی سرزمین پاکستان سے جدا کر لی جائے اور خدا نخواستہ اس سرزمین پر مخالف ہندو حکمرانوں کا غلبہ آ جائے اور آج کشمیر کی سرزمین ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے تو پھر آپ یوں سمجھیے جیسے ہندوستان اور اپنے دشمن کے ہاتھ میں ہندو کے ہاتھ میں آپ نے اپنی شاہ رکھ دے دی, وہ جب چاہے پانی کو جمع کر لے, جب چاہے پہاڑوں کے درمیان میں بند باندھ کر پانی کو اس انداز میں جمع کرتا چلا جائے کہ ہمارا ملک سارا کا سارا قحط سالی کا شکار ہو, اور جب چاہے ایک بم مار کر بم کو توڑ کر پورے ملک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا کھڑا کر. اسی بنیاد پر ایک حصہ جس نے اسی وقت سے ہندوستان کی فوجوں کو اپنے خطے میں داخل نہیں ہونے دیا, وہ آزاد کشمیر کی حیثیت سے آج پاکستان کے ساتھ ایک آئینی حیثیت اور شکل میں موجود ہے. لیکن اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جب کشمیر کا فیصلہ اسی طرح چھوڑ دیا گیا کہ کشمیر کی عوام کو ووٹ دینے رائے دینے کا حق ہی نہیں دیا گیا, اب اس کا فیصلہ کشمیر کی عوام پر آ پڑا کہ وہ از خود کیا فیصلہ کرتے ہیں. چنانچہ مقبوضہ کشمیر جو آج ہندوستان کے زیر تسلط ہے, وہاں کے مسلمانوں نے از خود ہندوؤں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے. یہ 1965 کی بات ہے جب کشمیر کے لوگوں نے آزادی کے لیے آواز بلند کی, احتجاج کیے, مظاہرے کیے, ہندو فوج سے بغاوت کی, ہندو بنیے کے خلاف نعرے لگائے. اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے بے حس حکمرانوں نے ہمارے ملک کے اپنے انا پرست اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے والے حکمرانوں نے کشمیر کے اس مسئلے پر, اس آزادی میں آواز پر کوئی کان نہ دھرا, اور اس وقت تک ان کی قربانیاں رائے گا چلی گئیں. یہاں تک کہ وہ دن بھی ان لوگوں کو دیکھنا پڑے کہ ان کو بڑے بڑے ٹینکوں کے ساتھ بلڈوز کر دیا گیا, چوکوں اور چوہوں پر لاشیں بکھیر دی گئیں, اور 1965 میں اٹھنے والی یہ آزادی کی تحریک دم توڑ گئی اور وہ لوگ خاموش ہو گئے. لیکن آج پھر گزشتہ 3-4 سالوں سے افغانستان کے آزادی کو دیکھ کر, روس کی پسپائی کو دیکھ کر, افغان مجاہدوں کی جرت, جسارت, ہمت اور بصالت کو دیکھ کر کشمیر کے مسلمانوں میں پھر جذبہ آزادی پیدا ہوا. انہوں نے اس جذبے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنی جدوجہد آزادی کا آغاز کیا ہے, اور آج وہ ان کی تحریک اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے. درمیان میں ایک یہ میرے ہاتھ میں لیٹر ہے, جیسا کہ آپ حضرات نے سنا تھا کہ میری باضابطہ وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس میں میں نے بہت سارے جنگ کے مسائل پیش کیے تھے. یہ ابھی لیٹر وصول ہوئے ہیں جو وزارت عظمیٰ کی طرف سے ہیں, ابھی میں نے پڑھے نہیں, لیکن مجھے ہمارے سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ لکھ کر دیا گیا ہے کہ یہ جو وزارت عظمیٰ کی طرف سے وزیراعظم کی طرف سے لیٹر آئے ہیں, ان کے مطابق گوجرا روڈ ریلوے پل منظور ہو چکا ہے. سوئی گیس کے لیے مزید گرانٹ جو آئندہ سال, جس کا میں نے بتایا تھا, جولائی سے شروع ہوگی, یہ کام 1 جون کے آخر تک ختم ہوگا. اس کے بعد پورے شہر میں ایک ایک گلی میں سوئی گیس پہنچانے کے لیے ہم نے جو گرانٹ چاہی تھی وہ بھی منظور ہو گئی ہے. دہی بجلی کے منصوبے مکمل کرانے کے لیے گرانٹ بھی منظور ہو گئی ہے. فیصل آباد کی نہر کے لیے جو کھدوائی تھی کہ اس کی پیچھے سے کھدوائی بند کرائی جائے اور آگے سے کھدوائی کرا کر شہر کا پانی نکالا جائے, وہ بھی منظوری ہو گئی ہے. ٹاؤن کمیٹی باغ میں ٹیلی فون کی ڈائریکٹ ایکسچینج بھی منظور ہو گئی ہے. بہرحال میں انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں دیکھوں گا. گرامی قدر سامعین, میں نے ابھی تک آپ کے سامنے جو مختصراً حالات عرض کیے ہیں, یہ وہ حالات ہیں جن حالات کا جاننا آج ہر مسلمان پاکستانی کے لیے لازم ہے. افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو, بڑے بڑے وزیروں, ذمہ داروں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ کشمیر کا تنازع کیا ہے. کشمیر کے اندر اس وقت جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے, ہم اس آزادی کی تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے کس حیثیت اور کس انداز میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کشمیر کی عوام کو 1947 میں رائے کا حق نہ دیا جانا، عوام کا ریفرنڈم کروا کر یہ نہ پوچھنا کہ تم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اور بغیر ریفرنڈم کے اس کشمیر پر قبضہ کر لینا، یہ اس وقت کی سب سے بڑی ناقانونیت اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی ہماری مجرمانہ خاموشی اور ہماری مجرمانہ غفلت تھی۔ اگر اس وقت کے سیاستدان، اس وقت کے ذمہ داران اس مسئلہ پر ڈٹ جاتے کہ ہم اس وقت تک پاکستان کی بنیاد نہیں رکھیں گے، اس وقت تک کرز پر پاکستان کے نقشوں کو تکمیل نہیں دی جائے گی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کر دیا جاتا، تو آج کبھی وہ وقت نہ آتا جبکہ کشمیر کے اندر مسلمان 40,000 سے لے کر 50,000 تک شہید ہو چکے ہیں گزشتہ 3 سالوں کے اندر اندر، 80,000 سے لے کر 90,000 تک زخمی ہو چکے ہیں۔ کشمیر کی اس وادی میں جہاں تحریک آزادی کی بڑے تیزی کے ساتھ جاری ہے، چنانچہ گزشتہ دنوں میں حکومت نے منتخب نمائندوں پر مشتمل ایک کشمیر کمیٹی تشکیل دی، جس کا مقصد ہمارے پرزور اصرار پر یہ تھا کہ یہ کمیٹی کشمیر کا جائزہ لے، کشمیر کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنی آراء اور اپنی تجاویز پیش کرے اور کشمیر کی پالیسی پر یہ گفت و شنید کرے۔ چنانچہ اس کمیٹی کا چوتھا اجلاس ہم نے آزاد کشمیر میں بلایا تھا، پرسوں بدھ کے روز آزاد کشمیر میں 12 تاریخ کو کمیٹی کا اجلاس تھا اور ہم لوگ آزاد کشمیر پہنچے۔ وہاں جا کر مجاہد تنظیموں سے، جہاد کونسل کی وہ 13 تنظیمیں جس میں 13 مجاہد تنظیمیں ہیں، ان سے ملاقات، اپوزیشن سے ملاقات، آزاد کشمیر کے صدر وزیر اعظم سے ملاقات، وہاں کے صحافیوں سے ملاقات، اور پھر کل کا دن ہمارا یہ تھا، بڑی بارش ہو رہی تھی وہاں، کل کا دن وہ لوگ جو تحریک جدوجہد آزادی میں شامل ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان کا راستہ حیات تنگ کر دیا گیا اور ان کے لیے مصیبت اور مصائب کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ آج خود تو جہاد میں مصروف ہیں لیکن انہوں نے اپنے اہل و عیال، اپنے بچے، بوڑھے اور مستورات کو پاکستان میں بھیج رکھا ہے، اور وہ آزاد کشمیر میں آج پہاڑوں پر بسیرا کیے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ لوگ خیموں میں خیمہ زن ہو کر وہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں ان کی ملاقات کے لیے گئے، صبح صبح ہم نے مظفر آباد میں جو کیمپ تھے وہاں جا کر ان سے ملاقات ہوئی، پھر دوپہر کے وقت ہم راولا کوٹ کی طرف گڑی حبیب اللہ کے پاس، جو کہ مظفر آباد سے پاکستان مظفر آباد سے گڑی حبیب اللہ مانسیرا کی طرف راستہ آتا ہے، وہاں پر گئے، تو وہاں جا کر اس بات کا احساس ہوا کہ کشمیر میں اس وقت مسلمان جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ کس مصیبت سے دوچار ہیں، کن پریشانیوں اور تکلیفوں میں آج وہ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کر یہ حالات بھی دیکھے، ایک نوجوان اپنے آپ کو آگے لا کر بتلاتے، اس نے اپنی غالباً بائیں ٹانگ ہمیں دکھائی، کہتا ہے کہ ہمارے میرے اوپر صرف یہ الزام تھا کہ تیرے گھر میں مجاہد پناہ لیتے ہیں، جبکہ میں نے بار بار اس بات سے انکار کیا، ہمارے گھر میں کوئی مجاہد نہیں ہے۔ مجھے لے کر وہ چلے گئے اور لوگ جمع ہو گئے میری رہائی کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میری یہ بائیں ٹانگ کاٹ دی، چنانچہ اس نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ دکھائی، بائیں ٹانگ کاٹ کر مجھے میرے گھر کے سامنے ڈال دیا، اور اس نے کہا جو بھی آزادی کا نعرہ لگائے گا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔
ہندو فوج پہ لانو، ہندو فوج پہ لانو،
ایسے بے شمار، ایسے بے شمار واقعات، لا تعداد واقعات، کسی کا بازو کاٹ دیا گیا، کسی کے پاؤں کاٹ دیے گئے، کسی کی آنکھیں نکال دی گئیں، اور آج وہ لوگ کٹے ہوئے بازو لے کر، کٹی ہوئی آنکھیں، کٹے ہوئے اعضاء لے کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے تفصیلات معلوم کی، کشمیر کمشنر نے جو کہ بحالیات کا کمشنر ہے، اس نے ہمیں بتلایا کہ ہم فی آدمی فی کس اتنا خرچہ دیتے ہیں، ہر آدمی کو، سربراہ خاندان کو ہم 500 روپے ماہانہ دیتے ہیں، ایک ایک ہم نے خیمہ دیا ہوا ہے، ان کے بچے جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ہم نے اس سلسلے میں مزید سوالات کیے کہ ان کے بستر کا کیا حال ہے اور ان کے رہن سہن کا کیا طریقہ کار ہے، ان کے کپڑوں اور لباس کا کیا سلسلہ ہے۔ چنانچہ یہ باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ابھی آپ کے سامنے ایک کشمیری آدمی خود اپنی حالات کو پیش کرے گا۔ چنانچہ اس نے آ کر میں کے اوپر کہا ہمیں کپڑے نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی تعاون نہیں چاہیے، آپ ہمارے کپڑوں کی طرف، خیموں کی طرف، بستر کی طرف، خوراک کی طرف مت توجہ دیجیے، ہم تو آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھر واپس دلوا دو، ہمیں آزادی کی جو جدوجہد اس وقت کشمیر میں جاری ہے. آپ اس جدوجہد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں. گرامی قدر سامعین, یہ بات ان حقائق کو دیکھ کر, حالات کو دیکھ کر قرآن کریم کا وہ ارشاد یاد آتا ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کیوں کھڑے نہیں ہوتے, جبکہ نوبت یہاں ہے, والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, کہ کمزور لوگ, کمزور بچے, ناتواں ضعیف عورتیں اور مظلوم اور جبر و قہر کا نشانہ بننے والے لوگ وہ پکار پکار کر کہے ہیں, ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, اے اللہ اس ظالموں کی بستی سے ہمیں آزادی دے دے, اے اللہ ان ظالموں کے جبر سے ہمیں نجات عطا کر. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان مظلوموں کی آواز سن کر تم تڑپتے نہیں ہو, اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنی آزادی کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جہاد کے میدان میں کیوں نہیں آتے, جبکہ وہ اللہ سے بول بول کے کہہ رہے ہیں, وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا, کہ اے اللہ کوئی ہمارا ساتھی بھیج, کوئی ہمارا مددگار بھیج, کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنے والا بھیج. گرامی قدر سامعین, یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو اس وقت نازل ہوئی جس وقت مکہ مکرمہ میں اسلام لانے کے جرم میں مسلمانوں پر قافیہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا, جس وقت مکہ معظمہ میں غریب مسلمانوں کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر مظلوم معصوم مسلمانوں کو نیزوں کی انیوں پہ چڑھا کر اور بزرگ اور عمر رسیدہ لوگوں کو اور سفید ریش انسانوں کو کلمہ پڑھنے کے جرم میں ستایا جاتا تھا, اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی. اور آج اگر ہم اپنے پہلو میں, اپنے پڑوسی میں, ہم نے بار بار حکومت سے کہا اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں کشمیر متنازع مسئلہ ہے, اور کشمیر کے عنوان پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, کشمیر ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے, ادھر سے ہندوستان بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ کشمیر ہمارے جسم کا حصہ ہے, لیکن دکھ کی بات یہ دیکھیے, ایک متنازع علاقہ ہے, ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہے, ہندوستان کہتا ہے یہ ہمارا ہے, لیکن ہندوستان اسے اپنا حاصل کرنے کے لیے فوج داخل کر رہا ہے. 5,00,000 فوج ہندوستان کی آج تک اس وادی میں موجود تھی, اور گزشتہ 2-4 دنوں کے اندر 6,50,000 فوج ہندوستان کی کشمیر میں اتر چکی ہے, جس کا مقصد کشمیری مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کو ثبوتات کرنا ہے اور ان کے آزادی کے نعروں کو خاموش کرنا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا, کوئی گھڑی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ان مسلمانوں پر آزادی کے مطالبے کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے جرم میں ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ نہ گرائے جا رہے ہوں, لیکن آج وہ بے دست و مددگار اور خالی ہاتھ نہتے لوگ جن کے پاس سوائے پتھر کے, سوائے زبان کے نعرے کے, سوائے ایک شوق شہادت کے, سوائے آزادی کے ولولے اور تمنا کے اور کچھ نہیں ہے, آج وہ لوگ آج جدوجہد آزادی میں, تحریک آزادی میں اپنے خون سے وہ داستان رقم کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی آزادی کی اس جدوجہد کو پڑھیں تو بہت کم تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی قوم نے اتنی قربانی دی ہو, اتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں جتنی مصیبتیں کشمیر کے لوگ آج وہاں کی آزادی کے لیے اٹھا رہے ہیں. تو دوستو, ہم نے یہ بات کمیٹی کے 4-5 اجلاسوں میں بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی کہ جب تک پاکستان کے لوگ, پاکستان کے حکمران, پاکستان کی عوام اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کی پشت پر کھڑی نہیں ہو جاتی, اور پاکستان کا ایک ایک بچہ, ایک ایک جوان, ہمارے بوڑھے چھوٹے بچے, مرد عورت, سب کے سب اپنی زبان سے یہ نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں, بازاروں میں, چوکوں اور چراہوں میں نہیں چلے آتے کہ کشمیری مسلمان ہمارا بھائی ہے, ہم کشمیر کے مسئلے پر کوئی سودے بازی نہیں ہونے دیں گے, اگر انڈیا نے کشمیر میں ظلم و ستم بند نہ کیا تو پھر ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے پہ مجبور ہوں گے, یہ جنگ اگر ہم پہ مسلط کی گئی ہم اس جنگ لڑیں گے, جب تک ہماری قوم کا ایک ایک بچہ زندہ ہم انڈیا کے سلط میں کشمیر نہیں آنے دیں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل کبھی نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس سلسلے میں کشمیر کمیٹی کی طرف سے سرے دست پہلا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 فروری کو پورے پاکستان, آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر, کراچی کے ساحل سے لے کر سری نگر تک ایک زبان ہو کر پوری قوم ہڑتال کرے گی,
پوری قوم احتجاج کرے گی، پوری قوم احتجاجی مظاہرے کرے گی تاکہ دنیا کو بدل جائے، پتا چل جائے کہ کراچی کے ساحل سے لے کر سری نگر کے پہاڑوں تک ہر مسلمان ایک ہے، یہ ایک ہے، ان کا ملک ایک ہے، ان کا کلچر ایک ہے، ان کی تہذیب ایک ہے، ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا مشن ایک ہے، ان کی منظر ایک ہے، ان کا پروگرام ایک ہے، اور اس کے بعد یہ طے پا رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کشمیر کمیٹی کے رہنما آج شیعہ چلا رہی ہے، پریشان ہے، کشمیر کمیٹی میں ہمیں نمائندگی نہیں دی گئی، کشمیر کمیٹی میں آزم تارک کو کیوں شامل کر لیا، کشمیر کمیٹی میں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ یرغمال بن گئی، لیکن خوش قسمتی اہل سنت والجماعت کی کہ جو لوگ آج چیختے اور چلا رہے ہیں ان کا ایک نمائندہ بھی اسمبلی میں موجود نہیں ہے کہ وہ ان کی نمائندگی کر سکے۔
دنیا کا وزیر اعظم، دنیا کا وزیر اعظم،
ہم نے انہیں یقین دلایا کہ آپ کراچی سے لے کر پشاور تک بائی ٹرین یا بائی روڈ کاروان جہاد چلائیں، آپ لوگوں کو جہاد کی دعوت دیں، کشمیر کے ظلم و ستم سے عوام کو آگاہ کریں، اپنی عوام سے کہیں اٹھو کشمیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے یقین دلائے کہ اگر آپ کراچی سے لے کر پشاور تک کوئی تحریک چلائیں سپاہ چھاپا، پاکستان کی عوام کو سڑکوں پر، اسٹیشنوں پر، روڈوں پر جہاد کے جذبے سے سرشار کر کے کھڑا کر دے گی۔
صحابہ پاکستان،
انشاءاللہ العزیز۔ اور ہم نے کل یہ بھی فیصلہ کیا کہ نواب زادہ نصر اللہ صاحب موجودہ نسوانی گورنمنٹ کو یہ بھی پوچھ لیں کہ ہم کشمیر کے سلسلے میں با اختیار کمیٹی ہیں، ہم نے جو پالیسیاں طے کرنی ہیں ان پالیسیوں کو حکومت وقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رائے عامہ کو ہم ہموار کریں، پورے ملک کا بچہ بچہ، ہر نوجوان میدان میں آ کر نعرے لگا رہا ہو کہ کشمیر لے کے رہیں گے، ہم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے اپنے خون کے آخری قطرہ تک بہا دیں گے، کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں ہزار سال جنگ لڑنا پڑی، ہم جنگ لڑتے رہیں گے اور اس پہ سودے بازی نہیں کریں گے، عوام کھڑی ہو جائے اور بھٹو کی طرح بنگلہ دیش منظور کر کے ایک شخص واپس آ جائے،
ہندوؤں کی بربادی تک، کشمیر کی آزادی تک۔
آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش بنا، پاکستان کی عوام یہ نعرے لگا رہی تھی کہ بنگلہ دیش نامنظور، بنگلہ دیش، اور بھٹو صاحب نے کہا بنگلہ دیش منظور۔ اگر بھٹو کی بیٹی نے بھی یہی کرنا ہے تو پھر آج کھل کے بتلا دے، ورنہ انشاءاللہ العزیز کشمیر کمیٹی یہ ثابت کرے گی کہ کشمیر کے مسئلے پر کوئی دو رائے نہیں، کشمیر کے مسئلے پر کوئی کھلڈ آپشن کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ آج کچھ امریکی ایجنٹ، آج کچھ انڈیا کے ایجنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جو حصہ انڈیا کے زیر تسلط ہے اس میں جہاں ہندو زیادہ ہیں وہ انڈیا کو دے دیا جائے، جو مسلم پاکستان کے زیر تسلط ہے وہ پاکستان کو دے دیا جائے، اور جہاں آج تحریک چل رہی ہے اس علاقے کو خود مختار آزاد قرار دے دیا جائے۔ نہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ فیصلہ کشمیر کی عوام پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری بات ہمیں منظور ہے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ لوگ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے سپاہ صحابہ اپنی ساری توانائیاں، اپنا پورا جوش و خروش، اپنے پورے خطابت کے جوہر اور اپنے دلوں اور نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے جہاد کے جذبے، پل بنے شوق ہم ہوا کو لے کر میدان میں آئے گی، اور کشمیر کے جہاد میں وہ کردار ادا کرے گی جو آنے والی نسل تاریخ کے ذریعے یاد رکھیں گی۔ یہ بات اس لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے 17 روز قبل، اپنی شہادت سے 17 روز قبل 5 فروری کو اسی چوک میں آپ کے جھنڈ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، کشمیر کی آزادی کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو میرا 50,000 نوجوان سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ کشمیر کی آزادی کے لیے اب خود کشمیر میں جا کر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔
جنگلی تیرا قافلہ، جنگلی تیرا مشن پہ۔
دوستو آج سے یہ بات آپ کے دلوں میں رہنی چاہیے کہ شاید بہت جلد آپ حضرات کو پکارا جائے، آپ حضرات کو مظلوموں کی مدد، محکوم قوموں کی آزادی، کشمیری مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کو کشمیر تک پہنچانے کے لیے آپ کو پکارا جائے، بلایا جائے، چاہے مال سے تعاون ہو، جان سے تعاون ہو، جو تعاون بھی کیا جا سکتا ہوگا سپاہ صحابہ انشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی، کسی سے پیچھے نہیں رہے گی. چونکہ اور آج اہم پروگرام ہے، جنوری کا نیا شمارہ ماہنامہ خلافت راشدہ شائع ہو گیا ہے، آپ حضرات وہ ضرور لے کر جائیں، اس میں کافی معلوماتی بات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ خوشخبریاں بھی سنائی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اہم بات جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ میاں ریاض احمد جنجوعہ صاحب مشیر وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، اور اسی طرح آپ کے شیخ حاتم علی صاحب ایک ایم پی اے کی حیثیت سے، اور چند دنوں تک وہ بھی ایک انفرادی حیثیت سے آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. آپ جب بھی تشریف لائیں، اول تو میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں، میں نہ بھی ہوں جیسے کہ پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، یا اسی طرح کشمیر کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، یا اسی طرح دیگر مصروفیات ہیں، تو انشاءاللہ آپ بالکل اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں. ہمارے دونوں ایم پی اے حضرات، ہمارے مشیر صاحب اور اسی طرح ہمارے شیخ حاکم علی صاحب آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت سرگرم عمل ہیں. اور انشاءاللہ اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا، ایک وقت تھا ہم آپ سے یہ کہتے تھے ہم مجبور ہیں، ہماری کوئی نہیں سنتا، اب صرف میں ایک بات کہتا ہوں کہ سر دست ملازمت والی بات، ابھی تک ملازمتوں پر بین جاری ہے، یہ پابندی ختم نہیں ہوئی، ملازمت والی بات سر دست ہمارے پاس نہیں ہے. جب حکومت کی طرف سے بین کھلے گا کسی دوسرے ایم پی اور ایم ایل اے سے زیادہ کوٹا لے کر انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے، کسی دوسرے سے زیادہ کوشش کر کے اپنے ہونہار بچوں کو ملازمت دلوانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ اس میں کوئی سفارش یا کوئی زیادتی یا کوئی اس طرح کا سلوک نہیں ہوگا کہ مخصوص لوگوں کو نواز دیا جائے اور غریب لوگوں کو پوچھا نہ جائے. اس کے علاوہ تھانہ کچہری تبادلہ اور دیگر جو آپ کے جائز مسائل ہیں، میں صاف کہتا ہوں اس وقت ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اب ہم یہ نہیں کہتے ہم مجبور ہیں، اللہ کے فضل سے اگر کوئی بھی آپ کے سامنے مسئلہ ہے آپ تشریف لائیں، اسے موقع پہ حل کیا جائے گا. اور جیسا کہ آج سے چند روز قبل میاں ریاض احمد جنجوعہ صاحب نے بھی اعلان کیا، ہم نے بھی اعلان کیا، کوئی شخص کسی کو رشوت دینے کی کوشش نہ کرے، اگر کوئی آدمی کسی کو رشوت دے لے وہ آ کر ہمیں بتا دے اور ہم سے آ کر رشوت دی ہوئی وصول کر لے، ہم جانے اور وہ جانے. انشاءاللہ رضی، مت کسی کو رشوت دو، کوئی ضرورت نہیں رشوت کی نہ رشوت دینے کی. اسی طرح میں نے بھی اعلان کیا تھا کہ بے حیائی فحاشی ان پر بھی گہری نظر رکھیے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ سزا دلوانے کے لیے رابطہ ہم سے رکھیں تاکہ ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں ایک اچھائی کا دورہ شروع کر سکیں. اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم وقت موجود ہیں، انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی شامل